بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين سيدنا بقية الله الأعظم في الأرضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليهم وحافظهم وقائدهم وناصرهم ودليلهم حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود على محمد وآل محمد. آپ تمام مؤمنین مؤمنات کو خدا کے اس بابرکت مہینے کی آمد پر جو رحمتوں کا مغفرتوں کا فضیلتوں کا مہینہ ہے جس کو حضرت امام سجاد نے اولیاء خدا کی عید قرار دیا، اسلام کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، قیام کا مہینہ قرار دیا، اس کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلا روزہ ہم سب نے رکھا. خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ کی جو برکتیں ہیں، اس ماہ میں جو فضیلتیں ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں جن فضائل انسانی تک پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. درود بھیجیے محمد و آل محمد. استقبال ماہ رمضان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک مہینے کا استقبال کرے؟ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اپنے ظاہری حواس سے محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اگست کے مہینے کو محسوس کیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اگست کے 30 دنوں والے مہینے کو، مثال کے طور پر یہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کو محسوس کیا؟ نہیں کہہ سکتے. کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ ہے. اس جیسے مائک ہے، میں کوئی مائک ہے، اس کو میں چھو رہا ہوں، اسے فیل کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے موجود ہے. لیکن رمضان یا کوئی بھی مہینہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے ظاہری حواس کے ذریعے سے محسوس کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ استقبال ماہ رمضان کا معنی بھی چینج ہو جائے گا. ایک شخصیت آتی ہے، میں اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. استقبال کا لفظ کیا ہے؟ تھوڑا سا پہلے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے آپ کے سامنے اس کا مطلب بیان کر دوں. استقبال قبول سے ہے، جب کسی چیز کو قبول کیا جائے اور خوشی خوشی قبول کیا جائے، اور اس کے لیے انسان 2 قدم 4 قدم 10 قدم آگے بڑھ کر اسے قبول کرے تو اسے استقبال کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخصیت کا تاریخی استقبال ہوا، گرم جوشی سے استقبال ہوا، انہیں لوگ گئے ایئرپورٹ اور اس کو مثلا وہاں سے لے کر آئے. استقبال یعنی کسی ذات، ہستی یا کسی بھی مادی اور معنوی امر کو قبول کرنا. تو اب یہاں سے معنی چینج ہو جائے گا. استقبال ماہ رمضان یعنی ماہ رمضان کی ان فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں کو قبول کرنا ہے. اور قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو انسان ضروری ہے کہ اس میں یہ صلاحیت، اہلیت اور استعداد ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کا اہل ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر یا زندگی کسی شعبے سے وابستہ کوئی شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوگی کہ جبھی تو وہ اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ، انجینئر کا لفظ یا کسی اور علم کے تخصص کا لفظ لگایا جاتا ہے. تو یہ صلاحیت خداوند عالم نے ہمارے اندر رکھی ہے. اور استقبال ماہ رمضان یعنی ماہ رمضان کو قبول کرنا. اب یہ قبول کرنے کی صلاحیت ہم میں موجود ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو جن پر سارا سال پردہ پڑا رہتا ہے، مادیت کا، غفلت کا، اور انسان ان اپنی صلاحیتوں اور استعداد سے آگاہ نہیں ہوتا، ان کو پردہ ہٹا کر انسان بروئے کار لائے، استعمال کرے تاکہ استقبال ماہ رمضان کا حق ادا کر سکے. درود بھیجے محمد وآل محمد. محترم سامعین، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے. اور حضرت امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ایک دعا کی تلاوت فرماتے تھے کہ جس کا نام یہ ہے، دعا فی دخول شہر رمضان، یعنی جب بھی ماہ رمضان آتا تھا امام زین العابدین استقبال ماہ رمضان کی دعا کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب یہ مہینہ جاتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام فی وداع شہر رمضان میں، یعنی شہر ماہ رمضان کو ودا کرتے ہوئے دعا کی تلاوت فرماتے تھے. یہاں تک اندازہ ہوتا ہے، اگر ہم اپنے سماجی ماحول کا، معاشرتی ماحول کا جائزہ لیں، تو جب ماہ رمضان آتا ہے تو بہت سے لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں، طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے رمضان. لیکن امام کی سیرت دیکھیے، جب ماہ رمضان آ رہا ہے تو امام دعا کے ذریعے سے اس ماہ رمضان کے استقبال کر رہے ہیں. اور جب عید کا زمانہ قریب آتا ہے، رمضان جانے لگتا ہے، ہم خوش ہو کر چلے ہوئے، کھانے پینے کا دور دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، لیکن امام گریہ کرتے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے اس مہینے کو الوداع کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، السلام علیک یا عید اولیائے. یہ امام سجاد کے جملے ہیں کہ اے اولیاء خدا کی عید تجھ پہ سلام. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مقدس مہینہ ہے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ معصوم نے فرمایا، لا تخرج رمضان وذهب رمضان، یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، کہو ماہ رمضان آ گیا ماہ رمضان چلا گیا. کیوں؟ یہ مقدس مہینہ ہے. رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنه يرمض الذنوب، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر ختم کر دیتی ہے، اس طرح ماہ رمضان میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ بندگان خدا کو، عباد اللہ کے تمام گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. ماہ رمضان یرمض الذنوب، یرمض ماہ خزاں کی پہلی بارش کو بھی کہا جاتا ہے، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ خزاں میں کیا ہوتا ہے، پتے جھڑتے ہیں اور بہت سارا ایک کوڑا جمع ہو جاتا ہے، تو جب بارش آتی ہے تو وہ سارا کچرا، سارا کوڑا، ساری آلودگی بہا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے. ماہ رمضان انسانی زندگی کی خزاں میں، کہ جب انسان تمام فضیلتوں سے عاری ہو جائے، جب انسان تمام برکتوں سے بے بہرا ہو جائے، تو خدا کی رحمت کی وہ نسیم ہے، خدا کی رحمت کی وہ باران و بارش ہے جو انسان کے تمام گناہوں کو بہا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے. لأنه يرمض الذنوب، گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے یا ماہ رمضان کی. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے یہ کتنا قیمتی زمانہ ہے. اور اس کی مخصوص دن ہے، ایام معدودات قرآن نے کہا ہے، مخصوص دن ہے، گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن. یہ اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہمیں اس مہینے کی عظمت کی جانب توجہ دلاتی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تاریخی اور معروف جملہ ہے کہ جو آپ نے خطبہ شعبانیہ، ماہ شعبان کے آخری جمعے میں جو خطبہ آپ نے پیش کیا تھا، اس میں فرمایا تھا، قد دعیتم الی ضیافت اللہ، اے لوگو، اللہ کا مہینہ برکت، رحمت و مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت کی طرف دعوت دے گی. ضیافت یعنی آپ کو ایک مہمانی, ایک ایسی دعوت کی جانب بلایا گیا, انویٹیشن دیا گیا ہے جو خاص اور خاص ہے. کیا یہ دعوت کھانے پینے کی دعوت ہے؟ نہیں. کیا یہ دعوت افطاری اور سحری کی دعوت ہے؟ نہیں. کیا یہ دعوت افطار پارٹی کی دعوت ہے؟ نہیں. بلکہ اگر آئمہ کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی دعوت ہے کہ جس کے لیے خدا عالم نے رحمت, مغفرت اور کرم کا دسترخوان بچھایا ہے. بالبرکت اور رحمت والمغفرہ, رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے, مغفرت بھی ہے. برکت کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی زندگی برکت چاہتا ہے, عمر میں برکت, علم میں برکت, کام میں برکت, پیسے میں برکت, اولاد میں برکت, دنیا کی ہر چیز میں برکت چاہتا ہے. بالبرکت والرحمت, رحمت کیا ہے؟ یعنی خدا سے سوال کرنا ہے, اللہم انی اسالک موجبات رحمتک. نماز ظہر کی تعقیبات میں ہم پڑھتے ہیں نا, اللہم انی اسالک موجبات رحمت, اے خدا میں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جس سے تیری رحمت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے. کون سی چیزیں ہیں وہ؟ اس رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کون سے کام انجام دینے چاہیے خدا کی رحمت میرے لیے واجب ہو جائے؟ اللہم انی اسالک بموجبات رحمت, موجب یعنی تیری رحمت ان کے ذریعے سے نازل ہو کرنے لگے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے اس ماہ رمضان کی عظمت کتنی ہے. اور پھر اسی استقبال ماہ رمضان کی دعا میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کو تاریخی جملہ, عجیب دعا ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جن کے گھر میں صحیفہ سجادیہ ہے وہ دعا نمبر 44 اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کتاب کو خرید کر اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اور دیکھیں کہ ہمارا امام ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. ضمناً یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ مجموعہ صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ اس دور میں ہے کہ جب بنو امیہ نے امام حسن کو قتل کیا. احادیث کے ذکر پر, نشر پر پابندی ہے, کرفیو کا سما ہے, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, امام کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے قریبی ترین اصحاب کے علاوہ کسی اور کو تبلیغ حق کر سکیں. یہاں پر امام نے دعاؤں کے ذریعے سے جہاد کیا, اور ان دو دعاؤں میں امام نے دو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے. پہلی چیز یہ کہ اس دعا میں, بلکہ صحیح سجادے کی تمام دعاؤں میں, امام زین العابدین نے جا بجا مقامات پر درود بھیجا ہے. اے خدا درود بھیجے محمد علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یعنی قاری کو جو دعا پڑھ رہا ہے نفسیاتی اعتبار سے, جیسے آپ ایک اسموتھ روڈ پہ جا رہے ہیں, اچانک اسپیڈ بریکر آ جائے تو آپ کو اپنی اسپیڈ کو سلو کرنا پڑتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد اسپیڈ بریکر آ جائے پھر آپ کو اسپیڈ سلو کرنی پڑتی ہے. یہ دعا در حقیقت دعا پڑھنے والے انسان کے ذہن کو محمد آل محمد کی جانب متوجہ کرنا ہے, ان کی علمی مرجعیت کی جانب متوجہ کرنا ہے. اس لیے کہ امام نے ان دعاؤں میں علمی مرجعیت کی جانب رجوع دلایا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, امام نے اس دعا میں بہت سارے نفسیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دعاؤں کو تعلیم دی. کیسے؟ مثال دیکھیے, دعا کیا ہے؟ دعا تو یہ ہوتی ہے جیسے ہم دعا مانگتے ہیں, خدا ہمیں یہ دے دے, ہمیں وہ دے دے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. لیکن امام سجاد کی ڈکشنری میں دعا کا مانگنا صرف دعا کا مطلب مانگنا نہیں ہے, دعا کا مطلب اپنے خدا سے راز و نیاز اور ایک رابطہ برقرار کرنا ہے. ایسا رابطہ جس میں خدا اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے, کوئی گیپ نہ رہے. دوسرا جو نقطہ امام نے نفسیاتی حوالے سے یہاں ذکر کیا وہ یہ کہ ہر دو جملوں کے بعد اس کا نفسیاتی نتیجہ دعا میں بیان فرمایا ہے. یعنی دو باتیں بیان کی, ایسا ہے ایسا ہے, اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے امام در حقیقت تہذیب دعا کی جانب, در حقیقت کلچر آف دعا کی جانب ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دعا کو کس طرح مانگا جائے, کس طرح پڑھا جائے, کس طرح اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے. مثال کے طور پر یہاں پر امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، خدا کی حمد و ثنا ہے اس بات کے لیے کہ اس نے اپنی حمد کے لیے ہماری ہدایت فرمائی، اپنی تعریف و ثنا کے لیے ہماری ہدایت فرمائی، وجعلنا من اہلہ، اور ہمیں اپنی حمد و ثنا اور عبادت کرنے کا اہل قرار دیا۔ اب یہ دو جملوں کے بعد امام یہاں پہ نفسیاتی نتیجہ بیان فرماتے ہیں، لنکونا، لام تعلیل، لنکونا لحسان ہی من الشاکرین، تاکہ ہم اس کے احسان کے نتیجے میں اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس طرح پوری دعا میں، بہرحال میں اس سے زیادہ دعا کے ان مندرجات کو اس طرح آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، چاہتا ہوں کہ جو اس دعا میں نکات موجود ہیں، جو وقت میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ تقریباً 2 سال پہلے اسی ماہ رمضان کی دعا پر ہم نے ایک کتاب لکھی تھی، ماہ خدا میں صائم کی ذمہ داریاں، درحقیقت یہ اسی دعا کی شرح ہے، اور اسی شرح سے میں کچھ نکات آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ آگے چل کر امام کہتے ہیں کہ یہ شہر رمضان ہے، یہ شہر اسلام ہے، شہر تمحیص ہے، شہر قیام ہے، یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، یہ قیام کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم الہمنا معرفت فضلہ، اے خدا ہمیں اس کی فضیلت کی معرفت عطا فرما۔ یعنی امام سجاد یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خدا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کی معرفت عطا فرما۔ جب معرفت ہوگی تو پھر انسان اس فضیلت کی طرف قدم بڑھائے گا۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ فضیلت ہے، یہ ویلیوز ہیں، یہ اقدار ہیں، تو آپ کبھی ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ کی یہاں موجودگی در حقیقت اس پروگرام اور اس ماہ رمضان سے متعلق جتنے بھی پروگرام اور مناسبتیں یہ منعقد ہوں گی، ان کی فضیلت اور ان کی حقیقت آپ کے ذہن میں تھی، جو آپ کو مجبور، جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور یہاں پہ ہونے والی گفتگو کو سنیں۔ کسی چیز کی فضیلت جب انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ انسان کو اسے حاصل کرنے کے لیے شوق دلاتی ہے۔ امام کہتے ہیں خدا ہمیں فضیلت کی معرفت عطا فرما، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ، یہاں پر امام نے انفرادی اور اجتماعی حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، دیکھیں کتنا سسٹمیٹک دین ہے ہمارا۔ میرے استاد حضرت اللہ شیخ محسن قرادی حفظہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، افطار کرنے جاتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ 5 سیکنڈ کی دعا پڑھو، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ 3 سیکنڈ کی دعا بھی نہیں ہے۔ انسان بھوکا ہے تو کہا 3 سیکنڈ کی دعا پڑھو، جب افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، اب کہا کہ اب 15 منٹ کی دعا پڑھنے کے لیے، دعا افتتاح کے لیے آپ آ جائیے۔ جب دعا پڑھ لی، کچہری کر لی، بات چیت کر لی، سو گئے، اب سحری کے لیے اٹھے تو کہا کہ اب سحر سجادیہ میں سے یا امام کی دوسری دعاؤں میں سے، ابو حمزہ سمالی میں سے کچھ ورق اٹھا کے پڑھے۔ یعنی سسٹمیٹک، ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ بھوکے ہیں تو آپ 5 پیج کی دعا پڑھیں، جب آپ سونے جا رہے ہیں تو 20 پیج کی دعا پڑھیں، نہیں، بلکہ جب انسان بھوکا ہے تو کہا 3 سیکنڈ کی دعا پڑھو، کھانے کی طرف توجہ ہوتی ہے انسان کی۔ جب کھانا کھا لیا، سکون ہو گیا، آپ نے پیٹ بھر لیا اپنا، اب کہا کہ 15 منٹ کی دعا دعا افتتاح کے لیے آ جاؤ۔ دیکھیے سسٹمیٹک ہے، درجہ بدرجہ۔ اور اگر رمضان کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ رمضان ہمیں گریجولی، بتدریج ہمیں کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہے، تو پھر رمضان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد والا محمد پر۔ ماہ رمضان کو اگر میں ایک ٹریننگ سینٹر سے تشبیہ دوں تو بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ جس طرح ایک ٹریننگ سینٹر میں ایک فوجی کو، آرمی کے جوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کمانڈر ٹریننگ، کہ آپ نے اس طرح اپنا مقابلہ کرنا ہے اور دشمن کے ملک میں جا کے ان کے راز کو لے کے آنا ہے۔ یہ 30 دن کی ٹریننگ ہے ہماری روحانی۔ ہم کوشش کریں کہ اس رمضان، اس ماہ رمضان کو اس نیت سے گزارے، اور مستحب ہے کہ انسان پہلا روزے کی جب نیت کرے تو پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کرے کہ خدا میں پورے ماہ رمضان کے 30 دنوں کے روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ, تو 30 دنوں کے روزے میں شریک ہوگا. یہاں پر حضرہ ہے مزہ, ایک جملہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے آیا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں روزہ نہیں ہوتا. تو میں نے ایس ایم ایس کا جواب دیا, جی ہاں وطن پہنچ اس کی قضا ہوتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اور وہاں پہنچ کے جو قضا آپ سے مانگی, ایک قضا وہ ہوتی ہے جو انسان خود اپنی مرضی ارادے اختیار سے کرتا ہے, ایک قضا وہ ہوتی ہے جو اس سے زبردستی طلب کی جائے گی, وہ قضا انسان کے اختیار میں نہیں ہوگی. بہرحال یہ 30 دن کی ٹریننگ ہے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کو اس نیت سے گزارے کہ ہم ان 30 دنوں میں وہ لیاقت اور صلاحیت اور استعداد حاصل کر سکے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو سکیں. آپ دیکھیں گے کہ ان 30 دنوں میں آپ کا رنگ, آپ کا ڈھنگ, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, زندگی کا طور طریقہ بدل جائے گا. اس نیت سے آج یہ کوشش کریں, خداوندہ آج میں نیت کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان کو اس طرح گزاروں گا جس طرح میرے زمانے کا امام مجھ سے تقاضا کرتا ہے. اس 30 دن کے بعد میرے اعمال, رفتار, کردار, بیہیویئر سب میں وہ تبدیلی رونما ہوگی جو میرے امام مجھ سے چاہتا ہے. یقیناً آپ دیکھیں پھر امام کی توفیقات بھی آپ کے شامل حال ہوں گی, پھر امام کی دعاؤں میں آپ کا نام شامل حال ہوگا. جب امام آپ کے لیے دعا فرمائے گا تو سمجھ جائیے کہ کتنی بڑی سعادت ہے. تو 30 دن کی ٹریننگ ہے, آنکھوں کی ٹریننگ ہے, کانوں کی ٹریننگ ہے, زبان کی ٹریننگ ہے. یہ وہ زمانہ ہے شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. اس مہینے کی عظمت اس بات سے ظاہر ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا. یہ 30 دن کی ٹریننگ ہے. اب جب 30 دن کے بعد ٹریننگ پوری ہو گئی, شیطان آئے اور آپ سے کہے کہ آنکھوں سے گناہ کرو, آپ کہیں گے نہیں, یہ توبہ کے آنسو سے دھل چکی ہے, توبہ کر چکی ہے, میری آنکھوں کی روحانی ٹریننگ ہو گئی ہے. کانوں سے گناہ کرانا چاہے نہیں, کانوں کی روحانی ٹریننگ ہو گئی ہے. اور اسی لیے جو ہمارے یہاں اردو زبان میں کہا جاتا ہے میں نے مصمم ارادہ کیا, مصمم ارادہ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, کیا ترجمہ کرتے ہیں, پکا ارادہ کیا میں نے, مصمم ارادہ کیا. لیکن عربی زبان میں اسم کس کو کہا جاتا ہے, لیکن کتنا لطیف نکتہ ہے, عربی زبان میں اسم بہرے کو کہا جاتا ہے. جیسے آپ ایک انسان کو جو قوت سماعت نہیں رکھتا, آپ اس سے یہ کہیں کہ جناب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کہے گا مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا, تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو میرے ذہن میں آنے والا نہیں ہے. مصمم اسلامی اصطلاح میں, اسلام کی ڈکشنری میں اس صاحب عزم و ارادہ کو کہا جاتا ہے کہ جو اتنا پختہ ارادہ کر لے کہ شیطان جب آ کے گمراہ کر دو کہے گا بھائی میں نے اپنے کانوں کو تیرے لیے بہرا کیا ہوا ہے, میں تیری بات سننے والا نہیں ہوں. کانوں سے گناہ کرانا چاہے عید کے بعد, کانوں کی روحانی ٹریننگ. زبان سے گناہ کرانا چاہے تو زبان کی روحانی ٹریننگ ہو چکی ہے. میں نے اس سے 3 دفعہ جوشن کبیر پڑھی ہے, میں نے اس سے نحو پڑھا ہے, میں نے اس سے ذکر خدا کیا ہے, میں نے اس سے تلاوت قرآن کی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو انسان کے پوری ظاہر و باطن کی ٹریننگ اس طرح ہو, اور مہینے کے آخر میں جب رزلٹ ملے, جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عید اس کے لیے ہے کہ جس کے روزوں کو قبول کیا اور جس کے قیام یعنی نماز کو اللہ نے قبولیت کی نگاہ سے دیکھا, تو پھر ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو امام زمانہ کے ہاتھوں اس روحانی رپورٹ کارڈ کو حاصل کر سکیں کہ جو اس ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت سے واقف ہوں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں. دل بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور چیز جو اس ماہ رمضان میں ہمیں, پورے ماہ رمضان میں صرف افطار و سحر کے وقت نہیں بلکہ روزے کے شروع سے لے کر روزے کے آخر تک, اور اسی لیے حضرت مذاق دوست احباب اکثر کہتے تھے کہ ماہ رمضان میں غیبت کے ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں. غیبت کے ٹائمنگ جو ہیں وہ افطار سے لے کر اذان فجر تک ہوتے ہیں تاکہ روزہ خراب نہ ہو. نہیں اور بات آ گئی تو ایک اور چیز عرض کرتا ہے, چلو نوجوانوں کے ذہنوں میں جو تصور ہے یا مختلف حضرات کے ذہنوں میں کہ نوم الصائم عبادہ, کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کام کاج نہ کریں, رات بھر ڈبو کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں اور صبح جو ہے اذان ہوئی, نماز پڑھی, جلدی جلدی نماز کو ذبح کیا, میں اسے ذبح کرنا کہتا ہوں, نماز کو ذبح کیا اور جا کے لیٹ گئے. اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اٹھے افطاری سے, نماز ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی, افطار بھی کیا, اسی وضو سے جناب مغرب عشاء بھی پڑھ لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آپ کو نگھٹو اور نکم و سست بنانے آیا تھا. اس حدیث کا اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر صرف سوتے رہو عبادت میں, نہیں ایسے جانے کے دامی, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے کام چھوڑ کر نکمے نکٹو اور سست اور کاہل بن جاؤ اور تمہیں ثواب مل جائے گا, نہیں. بلکہ یہ کہہ کہ انسان اگر جا کر عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت لکھی جائے گی, اور عبادت کرتے کرتے آنکھ لگ جائے تو اس کا سونا یہ بھی عبادت ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. ماہ رمضان کا ایک اور مقصد کہ جس کو خود 183 آیت نمبر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے فضل عالم نے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, روزہ فرض کیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمارے استاد بڑی ایک اچھی مثال اس کی دیتے تھے, کہتے جب ماہ رمضان آتا ہے تو انسان تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے, سگریٹ چھوڑی جائے گی, صبح جن کو لت ہوتی ہے, جن کو عادت ہوتی ہے صبح کی چائے کی, سگریٹ کی, یہ مختلف قسم کی ہیبٹس ان کی ہوتی ہیں, ان کو چھوڑنا بڑا سخت ہوتا ہے, واقعی سخت ہوتا ہے بعض اوقات. یہاں سے اندازہ لگائیں انسان کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اتنی بڑی دنیا کو اور اس کی محبت کو چھوڑنا کتنا سخت ہوگا. تو وہ کہتے تھے یہ جو خداوند عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو اس کی مثال انہوں نے ایک ڈسپنسری کے دی ہے, تاکہ ایک بچہ جب ڈسپنسری میں یا یوں کہوں کہ کسی ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میرا نمبر آنے والا ہے, مجھے انجیکشن لگے گا, تو وہ ڈرتا ہے. اب یہاں پر جو نرس ہے یا کمپاؤنڈر جو اس کا یہ کام ہے, تو اس کے ڈر کیسے ختم کرے, تو یہ کمپاؤنڈر یا نرس اسے کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو یہ جتنے تم سے پہلے بیٹھے ہیں سب کو ٹیکا لگ چکا ہے, اور یہ ٹیکا لگنے کوئی بات نہیں ہے, ایام معدودات مختصر دنوں کی زحمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ وہ ٹیکا انجیکشن ہے جو خدا تمہاری صحت کے لیے تمہیں لگا رہا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو بھی یہ ٹیکا لگایا گیا, انجیکشن لگایا گیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ. اور حدیث میں بھی ہے کہ صوموا وتصحوا, کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. کیوں؟ روزہ رکھنے سے بہرحال یہ ڈاکٹرز ہی اچھی طرح بتا سکتے ہیں, بہرحال صرف ایک اشارہ کرتا ہوں گزر جاؤں, سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں, میدے کو ریسٹ نہیں ملتا, صبح سے شام تک مختلف چیزیں اپنے میدے میں ڈالتے رہتے ہیں, میدا اپنا فنکشن چلاتا رہتا ہے. لیکن جب ماہ رمضان میں صبح سے شام تک جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو میدے کو کافی ریسٹ ملتا ہے کہ اپنے اندر موجود خرابیوں کو دور کر سکے, اور وہ انسان کی صحت کی بنیاد قرار پاتے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو ماہ رمضان ایک ٹریننگ ہے, ماہ رمضان عزم و ارادہ پیدا کرنا ہے, جس کو قرآن کا لعلکم تتقون متقی بنو, متقی یعنی صاحب بصیرت, صاحب بصیرت یعنی تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ تم یہ جج کر سکو, یہ فیصلہ کر سکو کہ مجھ میں کون سی چیز مثبت ہے, کون سی چیز منفی ہے, مجھ میں کون سی اخلاقی برائی ہے, مجھ میں کون سا گناہ موجود ہے. چونکہ ہم سارا سال گناہوں میں غرق رہتے ہیں, غفلت میں رہتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, وہ بصیرت ہم سے روٹھ جاتی ہے. لیکن ماہ رمضان اس روٹھی ہوئی بصیرت کو ہمیں دلانے آیا ہے, آنکھیں کھولو دیکھو. اس لیے فرمایا معصوم نے فقد البصر احون من فقدان البصیرہ, ظاہری آنکھوں کا بینائی کا روشنی کا چلا جانا اس سے جو زحمتیں ہوں گی وہ اسی دنیا تک ہوں گی, لیکن ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہاری بصیرت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, جب تمہاری عقل اندھی ہو جائے, جب تمہارا دل اندھا ہو جائے اور تم اچھائی برائی میں تمیز نہ کر سکو. یہ تقوی جو قرآن مجید نے کہا کہ تاک لعلکم تتقون متقی بنو, یعنی صاحب بصیرت بنو, یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں تم میں یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ تم اپنے اندر چھپی ہوئی اخلاقی برائیوں کو جج کر سکو, دیکھ سکو, فیصلہ کر سکو, انہیں ریموو کر سکو. در حقیقت یہ ماہ مبارک رمضان وہ اینٹی وائرس ہے جو ہمارے اندر آنے تمام سال کے 11 مہینوں میں آنے والے بیڈ کریکٹرز وائرسز کو ڈیلیٹ کرتا ہے. اور یہ 3 شبیں جو ہمیں دی گئی ہیں, اور ہر شب 30 تیس شبیں اور فصل میں تین شبیں جو شب قدر کی ہیں، یہ در حقیقت اس اینٹی وائرس کا اپڈیٹ کرنے کے لیے ہیں. جس طرح آپ اینٹی وائرس کا اپڈیٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے خود بخود ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ رابطہ برقرار کر رہے ہیں، یہ در حقیقت خدا اور محمد آل محمد کے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈنگ کر رہے ہیں تاکہ ایمان کی فائلز اپڈیٹ ہوتی رہے. یہ تین شبیں بہترین موقع ہے کہ اگر ان تین شبوں کا محققہ ہو انسان بجا لائے، ادا کرے، ان کے تقاضوں کو پورا کرے، تو اس کا اینٹی وائرس تمام سال اپڈیٹ رہے گا اور اسے کسی کمی کا اور کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد وال محمد. آخری کچھ منٹ اور ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے سوال سے کہ جو ہمیں اس مہینے میں کرنے چاہیے، لعلکم تتقون، صاحب بصیرت بنو، صاحب تقویٰ بنو. اس صاحب تقویٰ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس ماہ رمضان میں، کل روزہ شروع ہوگا تو افطار سے لے کر فجر سے لے کر افطار تک ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی برا کام نہ کریں. آنکھیں، کان، آنکھ، زبان، فہم، قلب، فکر، ذہن، جو کچھ بھی ہے وہ گناہ نہ کرے. یعنی مراقب رہیں، یعنی اپنے نگہبان رہیں، اپنی چوکیداری کریں. اگر یہ صلاحیت 30 دنوں تک ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا اور اسے حاصل کیا، تو پھر ہم یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. لیکن اگر صرف کھانے پینے کا روزہ ہے کہ جناب صبح سے شام تک صرف کھانا پینا بند ہے، اس کے علاوہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو پھر وہ چیز اور وہ رتبہ جو ماہ رمضان ہمیں دینا چاہ رہا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں خداوند عالم سے طہارت نفس کا سوال کیا ہے، قرب الہی کا سوال کیا ہے، اور کہا کہ خدا تیری قربت کے ذریعے سے میں طہارت حاصل کروں، عصمت حاصل کروں. عصمت یعنی انسان گناہوں سے دور رہے اور تیری اطاعت میں سرگرم عمل رہوں. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور وقت پورا ہو رہا ہے، بہت اختصار کے ساتھ یہ تمام مطالب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا کی قربت کیسے؟ تلاوت قرآن سے. مولا کہنا فرماتے ہیں جب بھی تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے، یہ قرآن ہے مثال کے طور پر، جب بھی تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے تو یا تمہاری ایک نیکی میں اضافہ ہوگا یا تمہاری ایک برائی میں کمی ہوگی. جناب میں نے قرآن کھولا اور اس کے بعد تلاوت شروع کر دی، بہت اچھی بات ہے، یہ تلاوت کا ذریعہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن برائی کیسے کم ہوگی، اچھائی میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا، جب توجہ سے اس کا ترجمہ پڑھوں گا تو پھر خود بخود میرے اندر برائیوں میں کمی آئے گی، اچھائی میں اضافہ ہوگا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں کوشش کریں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. دعا افتتاح کہ جو ہمیں امام زمانہ کے انقلاب کے لیے تیار کر رہی ہے، جس کو میں نے پہلے بھی کہا، یہ ماہ رمضان اس نیت سے گزاریں، آج نیت کریں کہ خدا میں اس ماہ رمضان کو اس طرح گزارنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان کے گزارنے کے بعد عید کے دن امام کی بارگاہ میں امام کے سگنیچر سے میرے روزے قبول ہو سکیں. امام جب تک سگنیچر نہیں کریں گے ہماری عبادات قبول نہیں ہو سکتی. امام جب تک امضا نہیں کریں گے، اسے جاری نہیں کریں گے، عبادت قبول نہیں ہو سکتی. میرے امام اس سے راضی خوشنود ہو سکے، یہ دعا افتتاح، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس نیت سے کہ میں امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. بار بار جو دعاؤں میں تذکرہ ہے شہادت کا، حج بیت اللہ الحرام کا، اللہم انی اسألک حج بیتک الحرام فی عام ھذا وکل عام، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے ارتقائی سفر کی جانب سے متوجہ کرنا ہے، روحانی ارتقا ہے یہ، شہادت کی طرف، امام زمانہ کی طرف، یعنی شمعیت کی طرف. اور اس ماہ مبارک رمضان میں خدا آپ کے افق کو، آپ کے ویژن کو اتنا وسیع کر دیتا ہے، اتنا وائڈ کر دیتا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے وسیع ہو جاتے ہیں, یعنی کتنا دل کھل جاتا ہے آپ کا. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, تمام مردوں کو معاف کر دے. اللہم اغنی کل فقیر, جتنے فقیر سب کو غنی کر دے. جو بے لباس ہیں سب کو لباس دے دے, جو بھوکے ہیں ان کو کھانا دے دے. یہ کتنی وسیع دعا ہے. یعنی ماہ رمضان آ کر آپ کو عالمگیر بنانا چاہتا ہے, امام زمانہ کے انقلاب کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے. اور سب سے افضل عمل, میں نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور پر اس بات کو پیش کر رہا ہوں, کیونکہ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے. حضرت علی علیہ السلام یہی خطبہ شعبانی رسول اکرم دے رہے تھے, امام علی نے پوچھا رسول اکرم سے, ما ہوا افضل العمل یا افضل الاعمال فی هذا الشهر, اس ماہ رمضان میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں, الورع عن محارم اللہ, سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ تم یہ پریکٹس کرو اس ماہ مبارک رمضان میں, کوئی حرام عمل تم سے سرزد نہ ہو. اس لیے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں, تو کہتے تھے جتنی نصیحتیں تمہیں پہلے بتائی گئی کیا ان پہ عمل کیا جو نئی نصیحت کے طالب ہو. ہماری بدبختی کا راز یہی کہ ہم نصیحتوں کے انبار جمع کر لیتے ہیں, ان پہ عمل نہیں کرتے. اور فرماتے تھے کہ ہیچ عملی بالا ذرا ذکر عملی ہی, کہتے تھے ہمیں ذکر بتائیے, کوئی ورد بتائیے, کوئی تسبیح بتائیے. کہتے تھے ورد کرنا چاہتے ہو, ذکر کرنا چاہتے ہو تو عملی ذکر کرو. عملی ذکر یعنی گناہوں سے پرہیز, یعنی گناہوں سے دوری. ان 30 دنوں میں شیطان دور ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جناب شیطان تو قید میں چلا گیا, اب ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جناب وہ چابی بھر کے پہلے سے چلا جاتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی زبان تو قید نہیں نا, وہ جیل کے پیچھے سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو جناب یہ کام کرو وہ کام کرو. تو ماہ مبارک رمضان میں جو ہم گناہ کر رہے تھے اپنے معاشرے میں نظر آ رہے, وہ اس کی امام ہوتے ہیں. درود جی محمد وال محمد کا. بالا ترین افضل ترین کامل ترین ذکر کیا ہے؟ کہ البرا عن محارم اللہ. کون؟ رسول اکرم فرما رہے ہیں امیر مومنین علیہ السلام کے لیے کہ خدا کے حرام کاموں سے پرہیز کرو. اور یہ بہترین مہینہ ہے, بہترین وقت ہے اس ایکسرسائز کا روحانی, کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے 30 دن, کوئی چھوٹا ٹائم پیریڈ نہیں, 30 دن 24 گھنٹوں میں سے کئی گھنٹے آپ پریکٹس کراتے ہیں, آنکھوں سے, کان سے, ہاتھ سے, پیر سے, کوئی گناہ نہ ہو. سب سے نوجوانوں کے لیے سب سے قیمتی ترین, اور یہاں جو مجھ سے چھوٹے افراد موجود ہیں بلکہ تمام افراد کے لیے میں یوں کہوں کہ جتنے بھی افراد, اور یہ میں نعرہ حیدری کے لیے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں. آپ سب کا دل مجھ سے زیادہ نورانی ہے, خصوصاً نوجوان, خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں, آپ کا دل مجھ سے زیادہ نورانی ہے اور آپ کی روح مجھ سے زیادہ پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی قدر و جوانی آپ کے پاس ہے, اور جب تک یہ جوانی ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس لیے حدیث میں ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی 20 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آسمان سے ندا دیتا ہے, یا ابنا علی شرین جدو و جتہدو, اے 20 سال کے ہونے والے بچوں اب کوشش کرو, سر توڑ کوشش, اسٹرگل کرو, بھاگو دوڑو, دور دور کرو. تم 20 سال کے ہو گئے ہو, تمہاری زندگی کا قیمتی ترین پرائم ٹائم تمہارا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اور اس لیے حدیث میں ہے, شیان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما, دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. پہلی چیز الشباب, دوسری چیز والعافیت, جوانی اور صحت. جب انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو انسان پھر کافی افسوس ملتا ہے. تو نوجوانوں کے لیے بہترین وقت ہے کہ اپنے امام زمانہ کو یاد کریں, امام زمانہ کی یاد میں دو افتتاح پڑھیں, صدق دل سے, توجہ سے, حضور قلب سے, رو کر, توسل سے. اور امام کا توسل یقیناً حل جو مشکلات ہے, یقیناً. یعنی آپ اگر اپنے والد سے کہیں کہ میں کسی مشکل میں ہوں تو کیا آپ کے والد آپ کی مشکل کو حل نہیں کریں گے؟ تو یہ آئمہ کو روحانی والد کہا گیا, انا و علی ابا و ہادی الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, یعنی روحانی باپ ہیں, یعنی تمام آئمہ اس امت کے روحانی پدر ہیں. تو اگر آپ کسی مشکل میں ہوں اور کہیں گے کہ یا امام زمانہ ادرکنی, امام زمانہ میری مدد کیجئے, جب آپ کہیں یا علی مدد, مولا علی مجھ سے گناہوں سے پرہیز نہیں ہوتا, میری مدد کیجئے, آپ تڑپ کے دعا کیجئے, وہاں سے عطا ہوگی. چونکہ ہم پہلے مرحلے میں یہ کوشش کرتے ہیں نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, پاسبل نہیں ہے, بہت مشکل ہے, بہت سخت ہے, پہلے مرحلے میں نفسیاتی طور پر ہار جاتے ہیں. لیکن علی والے, لیکن خدا والے, لیکن امام زمانہ والے, خصوصاً اہل رمضان کی ڈکشنری میں ناممکن لفظ کوئی نہیں ہوتا, غیر ممکن لفظ کوئی نہیں ہوتا. آپ دعا کریں گے عطا ہوگی, دعا کریں گے توسل کریں گے آپ کو مدد ملے گی اور آپ روحانی طور پہ مضبوط. یا علی مدد کہتے ہیں لیکن روحانی طور پہ یا علی مدد کبھی کہہ کے دیکھیے, یا علی مدد, مولا علی میری مدد کیجئے. آپ نے آپ کلام کیجئے, واقعی ایسے کلام کیجئے, نوجوانوں سے کہوں گا مولا علی آپ نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے, تو رسول اکرم نے آپ کو جواب دیا تھا کہ افضل ترین عمل یہ ہے گناہوں سے بچو, تو مولا علی میں اس سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں, میرا ہاتھ تھامیے, کوشش کیجئے عطا ہوگی. امام زمانہ سے توسل کیجئے عطا ہوگی, یقیناً عطا ہوگی, یقیناً مدد ملے گی, دستگیری فرمائیں گے. اور یہ ماہ رمضان در حقیقت تقویٰ کے منازل کو اور مراتب کو ہمارے اندر راسخ و پختہ کرنے کے لیے ہیں کہ توسل بھی ہو, خدا کی عبادت بھی ہو, آئمہ سے قربت اور نزدیکی بھی ہو, اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے سے مربوط بھی ہوں. روزے کا ایک فلسفہ یہ, بس آخری دو منٹ کی زحمت, اور اس کے بعد والنٹیئر سے موجود ہے, جن حضرات کو اس موضوع سے متعلق کوئی سوال تو وہ سوال کر سکتے ہیں, کہ ہمیں معاشرے سے مربوط کرنا ہے, معاشرے کے نادار, مفلس, غریب اور مسرف افراد کے بھوک اور درد سے قریب کرنا ہے. روزہ عبادت ہے خدا کی, لیکن معاشرے سے, اسی لیے کہا اللہم ادخل علی اہل القبور سرور. اللہم آپ نے یہ دیکھیں کہ اسلام کا اقتصادی نظام کتنا اہم ہے, کہ نماز میں آپ کو اقتصاد کی جانب, نماز میں آپ کو معاشرے کی معاشرتی حالت کی جانب توجہ دلائی جا رہی, دعا میں کہ جہاں انسان کا خدا سے رابطہ ہے, میرا خدا سے رابطہ ہے, لیکن قرآن, اہل بیت اور رمضان ہمیں معاشرے سے جوڑنے آیا ہے. حقیقی عرفان, حقیقی معرفت کا راستہ, حقیقی سیر و سلوک کا راستہ یہی ہے کہ معاشرے سے معاشرے میں رہتے ہوئے, معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے خدا کی جانب سفر کیا جائے. بس دوستوں, یہ 30 دن ہیں, اس میں اپنے آپ کو آمادہ کریں. کس کے لیے؟ خدا کی قربت کے لیے. کس کے لیے؟ اس عصمت کے لیے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے, یعنی گناہوں سے بچنے, تقویٰ کے لیے, امام زمانہ کے لیے, اپنی معاشرے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, فلاح کے لیے, بہبود کے لیے, اور تمام دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں, خصوصاً جو مظلوم ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے. اور میرا اشارہ یوم القدس کی جانب ہے, جس پر مومنین اسلام کا دن قرار دیا, کہ یہ وہ دن ہے کہ جب ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز احتجاج بلند کرنی چاہیے. دنیا میں, پاکستان میں, پارا چنار کے, بحرین کے, کہیں کے عوام ہوں, کہیں کے مسلمانوں, کہیں کے شیعہ ہوں, وہ ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة, وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا فرض ہے, اخلاقی, دینی, شرعی فریضہ ہے کہ ہم ان کے لیے آواز حق بلند کریں. اجتماعی ثواب بھی ہے, اجتماعی عبادت بھی, انفرادی بھی ہے, معاشرتی بھی ہے, اقتصادی بھی ہے. یہ ہے ماہ رمضان کو پیکج, یہ وہ رعایتی سیر کہ جس کو خداوند عالم نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے. پر محمد والے محمد صلوات. سوال کیا گیا ہے, وہ گناہ جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوں, اسے اس ماہ مبارک رمضان میں کیسے روکا جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو. دیکھیے, چونکہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا, اس لیے ہمیں کنٹرول کی عادت نہیں ہے. اگر کنٹرول کی عادت ڈالی جائے, مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے جس کی آنکھیں اس کے قابو میں اور اختیار میں نہیں ہیں, تو اس ماہ مبارک رمضان میں وہ یہ عہد کرے جب صبح اٹھے, یہ امام خمینی کے بتایا ہوا فارمولا ہے جو انہوں نے چہل حدیث میں ذکر کیا ہے, خدا سے دعا کرے, تڑپ کے دعا کرے, ہم میں تڑپ نہیں ہوتی اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تڑپ کے دعا کریں, اپنی پوری کوشش کریں. یہ پوری کوشش وہ والی ہو جو دل سے ہم چاہیں کہ ہمیں یہ حاصل کرنا ہے, ہمیں اس نتیجے تک پہنچنا ہے, اور سارا دن اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ کہیں میری آنکھیں کسی غلط چیز کو تو نہیں دیکھ رہی. تو پہلے مرحلے میں ہو سکتا ہے اسے کامیابی نہ ہو, لیکن 10 منٹ کے بعد ایک دفعہ گرے گا اٹھے گا, پھر گرے گا اٹھے گا. ظاہری بات ہے کوئی بھی کرکٹر, کوئی بھی فٹ بالر, کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ ایک میچ کے اندر وہ ہائی اسکور ورلڈ ریکارڈ قائم نہیں کرتا, بلکہ جتنے میچز گزرتے جاتے اس کے پرفارمنس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو آپ بھی اپنی پرفارمنس میں اس سے اضافہ کریں کہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اور کنٹرول اس طرح ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. گناہ کو اپنے لیے نجاست, تاریکی اور ظلمت اور اندھیرا سمجھیں. اس طرح آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا ہے یا کانوں سے غیبت سننی ہے یا کوئی اور عادت جو انسان کے اندر جو اس سے کنٹرول نہیں ہوتی, اسے آہستہ آہستہ گریجولی. ہم چاہتے ہیں ایک ہی لمحے میں کوئی تعویذ گھول کے دے دیجیے پی لیں اور جناب ولی اللہ بن جائے ایک رات میں, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اتنے عرصے سے جو ہم نے عادت ڈالی گناہوں کی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آہستہ آہستہ گریجولی قدم و قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمیں وہ صلاحیت حاصل ہو سکے. ماہ مبارک رمضان ٹریننگ کے مہینہ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ٹریننگ کا اثر دیر پا نہیں ہوتا؟ ایسا لگتا ہے کہ رمضان نے ہماری زندگی بدل دی اور مضبوط ہو گئے, لیکن اس ماہ مبارک کے ختم ہوتے ہی ہم پھر گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ وہی سوال ہے جس کو میں نے اپنے نکات میں بیان فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, لیکن کس طرح؟ میں جب انٹرن میں تھا تو ہمیں ایک نوٹ بک دی گئی تھی, تو اس میں لکھا تھا آئی کانٹ ڈو اٹ. ایک لڑکا کی, ایک لڑکی کی تصویر ہے نوجوان کی, جو اس ٹی کانٹ کے ٹی کو ہٹا رہا ہے. آئی کین ڈو اٹ, میں ہی کر سکتا ہوں. نفسیاتی لحاظ سے یہاں پر ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھی چہرے مجھے آشنا نظر آ رہے ہیں, بہرحال ان کا موضوع ہے, لیکن جو میں چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں اس لیے انسانی نفسیات میں جب انسانی ذہن کی اسٹڈی کی جاتی ہے تو شعور اور لاشعور, کانشیس اور انکانشیس کی اسٹڈی جب کی جاتی ہے تو انسانی لاشعور میں جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اپنے ظاہری باطنی ہوا سے جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ آپ کے لاشعور میں جاتا ہے. لاشعور میں کام کے داخل ہونے کے بعد دو خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بھی جو چیز آپ نے دیکھی, سنی, بولی, جتنی دفعہ بولی, جتنی دفعہ دیکھی, ہر دفعہ جب آپ کے لاشعور میں جائیے الگ نام سے یہ فائل سیو ہوگی, محفوظ ہوگی الگ نام سے. اسی لیے خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر وہ آپ کی میموری کارڈ میں موجود ہوگی, روزہ قیامت خدا آپ کو نکال کر دکھا دے گا. ایک بات الگ نام سے سیو ہوگی, جتنی دفعہ بھی ایک چیز کو دیکھیں گے الگ نام سے سیو ہوگی. دوسری چیز جو اس لاشعور کی ہے خصوصیت, وہ یہ کہ ذہن میں لاشعور کے حصے میں جانے کے بعد اگر وہ کام مثبت اور پازیٹیو ہے تو اس کی ملٹیپلائی کا کام شروع ہو جاتا ہے, ضرب دینا شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, آپ پاس ہوتے ہیں, کوئی کامیابی ملتی ہے, کوئی اچھا نتیجہ ملتا ہے, تو آپ خوش ہوتے ہیں. کئی گھنٹوں تک, کئی دنوں تک وہ خوشی کے بادل جو ہیں وہ کسی غم کی دھوپ کا آپ کے اوپر آنے نہیں دیتے, خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر کبھی غمگین ہوتے ہیں, کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو مزید جو کام ہوتے ہیں وہ سب گناہ اور غلطی اور منفی کاموں کے زمرے میں. تو وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب مثبت کام ذہن میں گیا تو ذہن نے اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا. تم اچھے ہو, تم آفرین, احسن, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, شاباش, جیت رہو, سدا جیو, بہت اچھے تم کر سکتے ہو, تمہیں ٹیلنٹ ہے, تم بہت ذہین ہو, تم بہت ماہر ہو. اور مزید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اندر سے ریکال ہوتی ہے میموری تو انسان مزید اچھائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے. منفی کاموں میں بھی یہی ہے, جب منفی کام کیا, گناہ کام کیا, تو اس کے بعد اچھا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, بلکہ برے, مزید برائی کے کام. اسی لیے حدیث میں جب بھی کوئی چھپ کے گناہ کرو تو فوراً چھپ کے ایک اچھائی انجام دو تاکہ وہ اچھائی تمہاری برائی کو ریموو کر سکے, اور جب کوئی کھل کے گناہ کرو تو فوراً اس کو ریموو کرو. اب اس ذہن کا آپ کو اندازہ ہو گیا یہ لاشعور کیا کرتا ہے. اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم چینج نہیں ہونا چاہتے, یہ اگر ہونا چاہتے ہیں تو مخصوص سطح پہ جا کے چینج ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے حضرت آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی جو اسی پارسی کالونی میں رہتے تھے, بزرگ حضرات جانتے ہیں, مولانا آغا جعفر ناقی صاحب کے استاد تھے, وہ شب قدر میں کہتے تھے کہ آؤ خدا سے سو دفعہ جھوٹ بولیں. شب قدر میں مصحب ہے نا کہ انسان استغفار پڑھے 100 دفعہ 70 مرتبہ, تو کہتے تھا خدا سے جھوٹ بولے. تو ہم جیسے مقدس لوگ ہوتے تھے, ارے آغا صاحب آپ نے کیا کہہ دیا, جھوٹ بولے. امام کہنے کے استغفار کو اور آپ کریں جھوٹ بولے, کہیں گے اور کیا, خدا سے جھوٹ تو بولتے ہو تم لوگ, کہیں گے کیسے, کہیں گے دل میں تو وہی 420 ہی, ابھی تو پھر استغفر اللہ اللہ کے وہی ڈنڈی مارنی ہے, پھر وہ استغفر اللہ آفس لیٹ پہنچنا ہے, استغفر اللہ آنکھیں وہی دیکھیں گی, استغفر اللہ کان وہی گانا سنیں گے غیبت سنیں گے, استغفر اللہ فلاں نوجوان کا فلاں لڑکے ریکارڈ اسی طرح لگانا ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ چینج نہیں ہونا چاہتے, خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو حقیقت میں اگر ہم چینج ہونا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی, شیطان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, انسانی عزم و ارادے کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتا. تو ہمیں اس طرح چینج کرنا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور عادت ڈالنی ہے اور اس عادت کو مستمر رکھنا ہے, کنٹینیو رکھنا ہے, تاکہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کو گزار سکیں. معذرت کے ساتھ یہ جواب تھوڑا سا طولانی ہوگی. عام طور پر انسان اللہ سے زیادہ عزت ڈرتا ہے, کیا کرے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ گناہوں سے ہی بچا رہے. میرے خیال میں وہ اللہ وہ ذات ہے نہیں ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے, کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. بہت اچھا سوال ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن وہی ماں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو انجیکشن بھی لگواتی ہے, کڑوی گولی بھی کھلاتی ہے. تو وہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب میرے کہنے پر میرے لاس پر عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اس کی اس جو بیماری تم میں جو برائی تمہیں پیدا ہوگی اس کو پھر تمہیں ریمو بھی کرنا ہوگا. ریمو کرنے کے جو آلات میرے پاس ہیں وہ اس دنیا سے بہت زیادہ سخت ہیں, تو اس سے پہلے کہ میں تمہارے گناہوں کو ریمو کروں تم اس توبہ کے ذریعے سے ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو ریمو کر سکتے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اچھے دوستوں میں, اچھے انسانوں میں, نیک انسانوں میں بیٹھنا چاہیے, تاکہ ان نیک دوستوں, نیک انسانوں, مومنین کی صفات کا, اعمال کا, حرکات سکنات کا اثر ہم پر ہو, تاکہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ خوف خدا کی جانب قدم بڑھائے. پروگرام کے آغاز میں بتایا گیا تھا نوجوان امروز جہان فردا کے عنوان سے آپ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں آغاز نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہاں کی بوجھانی ہال کی ٹرسٹ جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد اس بند حقیق کے کچھ سیمینار سے رکھ رہی نوجوانوں کے حوالے سے, اس لیے کہ میں نوجوانوں کی نفسیات سے واقف ہوں. اس لیے تو نوجوان امروز جہان فردا یہ ہمارا ٹائٹل ہے, لوگو ہے, یعنی آج کا نوجوان کل کا مستقبل ہے. آج کا نوجوان امام زمانہ کی فوج کا سپاہی ہے. تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد جب مجھے حکم دیا جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. انسان اپنی غلط مینٹلٹی کو جنم دینے سے کیسے روکے اپنے کام. انسان سوال یہ کہ انسان جو غلط چیز اس کے ذہن میں راس و پختہ ہو جاتی ہیں, جو ابھرتی ہیں, ان کو کیسے روکا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پازیٹیو چیزوں کی طرف توجہ رکھے ہمیشہ. اگر کسی انسان میں 10 برائی ہے تو ایک میں کوئی اچھائی ہے, اس اچھائی کو مد نظر رکھیں. ایک مومن کے لیے کہا گیا کہ 70 گمان کرو اس کے بعد گناہ کی نسبت ہو, شاید ایسا ہو, شاید ایسا ہو, شاید ایسا ہو. 70 ہیلے تلاش کرو اس کے لیے, پھر کہو. جب 70 ہیلے تلاش کر چکو, 70 بہانے تلاش چکو اس کے لیے, پھر کہو کہ اس نے یہ گناہ کیا. تو ہمیشہ مثبت رہیں, مثبت سوچیں, مثبت عمل کریں اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں, تاکہ آپ کی سوچ بھی اچھائی کی طرف راغب ہو سکے. آخری سوال ہے, امام سے ملاقات کے لیے بصیرت کیسے پیدا کیا جائے, پیدا کی جائے زیادہ بہتر ہے. امام سے ملاقات, دیکھیے عصر غیبت میں امام سے ملاقات اصل اور قانون نہیں ہے, طے یہ پایا ہے خداوند عالم کی طرف سے درود محمد و آل محمد پر. امام زمانہ ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ رہیں, یہ حکمت خدا ہے. لہذا امام سے ملاقات اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ امام کی امام کا دیدار اور ملاقات ہمارے لیے مطلوب نہیں کہ ہم ان سے اس اثر ملاقات کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. جس چیز کی جانب ہماری توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ امام کی اطاعت کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام کی زیارات میں اور دعاؤں میں ایک جملہ بہت کثرت سے نظر آئے گا، اللہم اجعلنا من انصارہی. اصحاب کا لفظ نہیں آیا، صحابی میں اور انصار میں فرق ہوتا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو امام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انصار اور ناصر وہ ہوتا ہے جو اگر امام پردے غیبت میں تب بھی وہ اس کے مقصد کی مدد کر سکتا ہے، امام کی مدد کر سکتا ہے. اللہم اجعلنا من انصارہی، ہمیں ان کی نصرت اور مدد کرنے والوں میں سے قرار دے. یہ وہ باریک اور لطیف نقطہ جس کی توجہ ہونی چاہیے. ہم نے یہ نہیں دعا کرتے اللہم اجعلنا من اصحابہ، زندہ ہوں تو انشاءاللہ اصحاب میں ان کو دیکھ کر ان کے صحابی شریک شمار ہوں گے، لیکن کہا کہ انصارہم کی نصرت کرنے والوں، مدد کرنے والوں سے قرار دے. یہ مدد آج آپ بھی کر سکتے ہیں، اور جتنی جتنی آپ امام کی کوز و مشن اور انقلاب و ظہور کو سامنے رکھتے مدد کریں گے، امام کی توجہات، امام کی دعا اور امام کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہوگی اور آپ میں وہ بصیرت پیدا ہوگی. جب آپ امام کے لیے، جس طرح آپ مجھے گفٹ دیں اور میں اس گفٹ سے خوش ہو جاؤں لیکن آپ کا تھینک یو نہ کہوں، تو آپ کہیں گے جناب کیسے مولانا نے کاش نہ دیا ہوتا ان کو یہ موبائل، لے کے چلتے میں کم سے کم تھینک یو کہہ دیتے، شکریہ کہ جزاک اللہ کہہ دیتے. ایک انسان ایک انسان سے توقع رکھتا ہے جب اس کو ایک چھوٹا سا معمولی سا تحفہ دے تھینک یو کہے. تو جب آپ امام کے لیے دعا کرتے ہیں سلوار کے ساتھ، وہ عاجل فرجہم کہتے ہیں، دعا امام اذان نہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، تو یہ بھی ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے جو آپ امام کو دے رہے ہیں. تو کیا امام بغیر تھینک یو یہ رہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا تھینک یو کسی اور شکل میں ہوتا ہے. جب امام تھینک یو کہیں گے ہمارا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں اطاعت زیادہ ہونی چاہیے اور گناہوں سے دوری ہونی چاہیے. امام کی بصیرت، امام کے وجود کو محسوس کرنے کے لیے بنیادی چیز گناہوں سے دوری ہے. جتنا جتنا آپ گناہوں سے دور ہوتے جائیں گے امام کے لیے بصیرت کے حامل ہوتے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.